الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رهبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مدمزد سلسلہ وار ترجمہ قرآن جو ہمارا تسلسل سے جاری ہے پچھلی جو تین نشستیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ ایک خصوصی موضوع کے تحت تھیں اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت تین نشستیں اس پر ہوئیں تو سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں ایک گیپ ہے کہ جو کہ تین ہفتوں کا آیا اس کے بعد آج دوبارہ سے اس تسلسل کو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں تو ذرا سورہ توبہ کے جو بھی مضامین ہیں اپنے ذہنوں میں دوبارہ سے اس کا اعادہ فرما لیجئے یہ سورہ توبہ مدنی سورت ہے اور اس میں ابتدائی پانچ رکوع میں مشرکین مکہ کی جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حجت تمام ہو چکی تھی تو ان پر اعلان برات کا معاملہ اور غیظ و غضب کا معاملہ آیا اور پھر رکوع نمبر چھ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ غزوہ تبوک اس پر تبصرہ ہے گیارہ رکوع پر مشتمل کہ جس کا آغاز ہوا اور اس میں کیونکہ نفیر عام تھی سب کو اس غزوے میں نکلنا تھا اور یہ جیش الاسرہ یہ الفاظ آج ادھر آ جائیں گے آج کی آیتوں میں تو لہٰذا یہ مشکل ترین غزوہ تھا کئی اعتبارات سے تو لہٰذا اس میں اہل ایمان بھی آزمائے گئے اور منافقین کا بھی پردہ ہے کہ جو چاہ کیا گیا ان کی جو ریشہ دوانیاں ان کی جو کاہلی سستی اس کا بیان ہے کہ جو ہمارے سامنے بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ایک آئینے کے طور پر ہمارے سامنے وہ آیات ہیں کہ جو کہ آئی ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مضامین چلے اور پھر بارہویں رکوع سے غزوہ تبوک میں جو پانچ گروہ وجود میں آئے تھے ان کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے ان پانچ گروہ میں یعنی کچھ وہ گروہ تھے کہ جو کہ منافقین کے تھے کہ جنہوں نے غزوے سے پہلے اور غزوے کے بعد جھوٹے عذر پیش کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی ایک آزادی والا معاملہ اور پیچھے رہ جانے والی کیفیت ہو گئی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جو ہے وہ دلوا لی اور یہ ہے کہ بچ گئے لیکن یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کا بھی معاملہ تھا کہ جس میں سستی کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے اس میں ایک گروہ تھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کچھ ساتھیوں کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ کے ستونوں سے باندھ کر اور سزا دے لی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی بخشش کا اعلان بھی ہو گیا اور ایک جو پانچواں گروہ تھا آخری وہ تین افراد پر، تین اصحاب پر مشتمل تھا، بڑے جلقدر اصحاب، کعب بن مالک اور مزید دو ساتھی، انہوں نے بھی سستی کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے، اور بہرحال یہ ہے کہ سچ بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بہرحال 50 دن کا ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کے بعد توبہ کا اعلان وہ کیا گیا ان تین اصحاب کی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی آیات میں ہمارے سامنے وہ آ جائے گا۔ تو یہ پچھلی آیتوں کا کچھ خلاصہ، اور پچھلی نشست میں آیت نمبر 111 اور 112 بہت ہی خصوصی اہمیت کی حامل آیات تھیں، کہ جس میں ایک معاہدے کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال جنت کی عوض خرید لی، اس سودے کا تذکرہ آیا جو بڑا عظیم سودا، اور اس سودے کے جو کرنے والے ہیں ان کی کچھ صفات کا بیان آیت نمبر 112 میں آیا۔ تو یہ پچھلے آیات کے کچھ موضوعات تھے کہ جو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے، کہ تاکہ اب ان آیات سے ایک ربط وہ ہمارا قائم ہو جائے تین ہفتوں کے بعد ہم، کیونکہ یہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو آیات ہیں آغاز میں آیت نمبر 113 میں ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، یعنی شان نزول کے حوالے سے ایک خاص واقعہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم اور مختلف روایتوں میں وہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل ایمان اسلام قبول کر رہے تھے، اور بہرحال ایک شدید خواہش تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے جو سگے چچا ہیں ابو طالب، کہ جن کی ایک بڑی سپورٹ حاصل رہی پورے مکی دور میں، کفار مکہ کی جو بھی سازشیں اور سختیاں ان کے سامنے وہ سینہ سپر رہے اور حفاظت اپنے بھتیجے کی فرمائی حضرت یعنی ابو طالب نے، تو بہرحال آپ کی یہ شدید خواہش تھی کہ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، دار اسلام میں آ جائیں، اور یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ ابو طالب وہ گئے کفر ہی کی حالت میں، اور وہ واقعہ بیان ہوا ہے بخاری مسلم کی روایت میں کہ جب بستر مرگ پہ تھے ابو طالب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس گئے ہیں، اور ابو جہل اور دیگر گبی سردار تھے کفار مکہ کے، وہ بھی یہاں پر موجود تھے ابو طالب کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چچا سے گزارش کر رہے ہیں کہ چچا آپ ایک دفعہ کان میں کلمہ پڑھ دیں تو میں اللہ کے حضور آپ کے لیے بخشش کی سفارش کروں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، ایک دفعہ کان میں کلمہ پڑھ دیں۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائش، یہ گزارش رکھتے چچا کے سامنے، تو ابو جہل فوراً جو ہے وہ بیچ میں کودتا اور کہتا کہ کیا ابو طالب، اب تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے موت کے ڈر سے، اور یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کا دین جو ہے وہ اس پر نہ مرو گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول اپنی گزارش رکھتے، اور جب بھی رکھتے تو ابو جہل بیچ میں یہ ٹوکے لگاتا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ۔ تو بہرحال پھر ابو طالب نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر جو ہے وہ مرتا ہوں، اور پھر اسی میں کفر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں چچا کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا اللہ سے، جب تک کہ مجھے کوئی وحی کے ذریعے سے روک نہ دیا جائے۔ تو بہرحال پھر یہ آیت ہے آیت نمبر 113 کے جو کہ نازل ہو گئی، اور شان نزول کے اعتبار سے تو یہ خاص واقعہ، لیکن حکم ہے کہ جو کہ عام ہے، اور دیگر اہل ایمان کو بھی حکم میں شامل کر لیا گیا کہ یہ شان شان نہیں ہے کہ کوئی کفر کی حالت میں کوئی مرے اور اس کے لیے کوئی استغفار کا معاملہ اہل ایمان وہ کرے۔ فرمایا کہ ما کان علی نبی، یہ کسی نبی کے لیے بھی کسی یعنی نبی کے لیے بھی یہ شان شان نہیں، والذین آمنوا، اور نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ان کے بھی یہ شان شان نہیں کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے۔ دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو اسلامی نظام حیات ہے اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے توحید پر رکھی، وہ قرابت داریوں پر نہیں ہے، وہ رنگ و نسل پر نہیں، یعنی وہ نظام حیات، اسلامی نظام حیات کی جس کی بنیاد توحید پر اور ایک اللہ کو ماننے پر رکھی ہے۔ تو لہٰذا کوئی اللہ کو نہیں مانتا، توحید کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور یہ ہے کہ یہ جب واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کی دشمنی پر ہی جو ہے وہ اس دنیا سے گیا ہے، تو پھر اہل ایمان کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا کہ آپ چاہے جتنے بھی کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، اللہ سے بخشش طلب نہیں کر سکتے۔ تو ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ کسی یا نہ نبی کے شان شان ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے شان شان ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ کتنے ہی ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پر یہ ظاہر ہو جائے کہ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ اس حال میں مرے ہیں کہ ان وہ کفر کی حالت۔ لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ واضح ہو جائے تو پھر یہ ہرگز شائن شان کسی کے نہیں ہے کہ وہ ایسے کافروں کے لیے بخشش طلب کریں۔ اب ذہن میں ایک اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی پھر ابراہیم علیہ السلام کا تو تذکرہ آتا ہے اپنے والد کے حوالے سے، جو آزر تھا، بت تراش تھا اور کفر کی اور شرک کی حالت میں وہ مرا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے تو ان سے یعنی وعدہ کیا تھا، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب باپ آزر کو آپ جو ہے وہ توحید کی دعوت پیش کرنے لگے تو اس نے غصے سے جو ہے وہ کہا کہ اگر تم اپنی دعوت سے ابراہیم باز نہ آئے تو میں تمہیں جو ہے وہ رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور ابھی تو تم یوں کرو کہ میرے نظروں سے جو ہے وہ تم دور ہو جاؤ، گھر کو چھوڑ دو۔ لہٰذا جب گھر سے نکالا ہے تو بڑے خوبصورتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اپنے والد کو یہ گھر سے نکلے کہ قالا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ اے والد آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ یعنی یہ وعدہ تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے رب بڑا مہربان ہے مجھ پر، تو لہٰذا میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں۔ لہٰذا اب اس اشتباہ کو دور کیا جا رہا ہے کہ رہا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کا کہ جنہوں نے اپنے والد کے لیے کیا، فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم علیہ بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنے کا، لی ابھی اپنے والد کے لیے، الا ما عیدا، وہ نہیں تھا مگر ایک وعدے کے تحت تھا، کہ جو انہوں نے وعدہ ایا اس اپنے والد سے وہ وعدہ کر چکے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا، فلما تبین لہ، پس جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انہ عدو للہ تبرا، کہ جو وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی باپ آزر، یعنی وہ دشمنی ہی پر مرا ہے، کفر ہی کی حالت میں مرا ہے، اسلام پر نہیں مرا، لہٰذا تبرا من، تو پھر اس سے اعلان برات کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے والد کے لیے بخشش طلب نہیں کی۔ لہٰذا یہ کلیئر ہے کہ جو اہل ایمان کو کر دیا گیا کہ اس سے اشتباہ نہ ہو کہ یہاں اللہ کے رسول کو تو چچا کے لیے استغفار سے روکا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام تو بخشش طلب کرتے رہے، تو وہ ایک وعدے کے تحت تھا، اور یہ ہے کہ جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ہی پر مرا ہے تو پھر آپ نے اعلان برات کر دی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کے بعد اب کیونکہ کوئی نبی تو ہے نہیں، تو لہٰذا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کافر وہ آئندہ مستقبل میں وہ کفر ہی کی حالت میں مرے گا؟ ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے مرنے سے پہلے، تو کیا اس کے لیے بخشش طلب نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ دو چیزوں سے واضح ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ کوئی نبی ہو تو اس پر وحی کے ذریعے اسے بتا دیا جائے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور یا یہ ہے کہ وہ انسان کے سامنے کفر ہی کی حالت میں مر جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اس کو توفیق نہیں ہوئی اسلام قبول کرنے کی، کفر کی حالت میں مرا ہے، تو اب وہ باز آ جائے گا اس کے لیے استغفار سے، یا یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے بتا دیا جائے۔ اب کیونکہ خاتم النبیین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا دروازہ ہے کہ جو کہ بند ہو گیا، تو لہٰذا یہاں پر فقہ کہتے ہیں کہ پھر یعنی جب تک تو یہ زندہ ہے کوئی شخص کافر، اس کے لیے اسلام کی قبولیت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں ہیں کہ جو کہ اپنے دشمنوں کے لیے کی ہیں کہ اسلام کی توفیق دے دے تاکہ موت جو ہے وہ کفر پہ نہ آئے اسلام کی حالت میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر واضح ہو جائے کسی انسان کے سامنے کسی کافر کی موت جو ہے وہ کفر پر ہو جائے، تو اب مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی استغفار کا معاملہ نہیں ہوگا، تو یہ واضح اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے کہ جو کہ یہاں پر آ گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے جو وعدہ استغفار کا کیا تھا، اس ان کی جو ذاتی کیفیت تھی وہ بھی بیان کی جا رہی ہے، دو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ انا ابراہیم لاواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے اواہن تھے، یعنی اواہن کے کئی ترجمے کیے گئے، ایک ترجمہ کیا گیا کہ دل کی نرمی والے تھے، دل کے بڑے نرم تھے اور حلیم اور بڑے بردبار تھے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قانون ضلالت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنے یا ہدایت پر قائم رکھنے کے حوالے سے کیا قانون ہے، اس کی وضاحت ہے کہ جو کہ یہاں پر آ رہی۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو یا لوگوں کو وہ گمراہ کر دے اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ وہ کس چیز سے پرہیزگاری اختیار کریں، کن کن چیزوں سے وہ بچیں، کن کن چیزوں سے وہ تقوی اختیار کریں۔ لہذا اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ بھی کھول کر واضح کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس راستے پر کن کن چیزوں سے بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی، اللہ کی طرف سے یہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے گمراہی ہے کہ جو کہ اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور پھر دلوں پر وہ مہر ہے کہ جو کہ لگا دی جاتی ہے، کہ جو آیتیں ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک قانون ضلالت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کس کو کب تک اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، کہ جب تک کہ بالکل واضح نہ کر دے کہ گمراہی پر لے جانے والی کیا چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو جو ہے وہ بچنا ہے۔ فرمایا حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ ان پر واضح نہ کر دے کہ کن کن چیزوں سے انہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا، یعنی آج بھی جو بھی دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ ہی کے وجود کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کوئی عمل دخل کچھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ کوئی زندگی یا موت دے، حالانکہ اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کے پاس یہ زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ تو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں پھر نہ کوئی ولی ہوگا، پشپنا ہوگا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کہ جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا زندگی یا موت کا، تو ایک کوئی دوسرا شخص اس کو اس اختیار کو اپنے پاس لے کر اور اس کو نلیفائی کر، تو یہ اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی تمہیں زندگی دے سکتا ہے اور نہ تمہیں موت دے سکتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اب کیونکہ غزوہ تبوک پر تبصرہ چل رہا ہے تو اس زمن میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، جنہوں نے مشکل گھڑی میں اس غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دست و بازو بنے، اور یہ ہے کہ شانہ بشانہ اس غزوہ میں شریک ہوئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی جو نظر کرم ہے اس کا بیان آ رہا ہے، رحمت کے مظاہر ہیں۔ فرمایا کہ لقد تاب اللہ، اور اللہ نے نظر کرم فرمائی، اللہ نے توجہ فرمائی، علی النبی والمہاجرین والانصار، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مہاجر اور انصار یعنی اس معاشرے میں جو وہ سعید روحیں تھیں کہ جو ہر ہر آن ہر ہر پل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشکل گھڑی میں دست و بازو بنے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو جیش الاسرہ تھا یعنی غزوہ تبوک، مشکل ترین غزوہ، اس میں یہ دست و بازو بنے مہاجرین اور انصار۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیں، یہ تابہ کا لفظ آیا، تابہ یتوبو، اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، رجوع کرنا، تو جب یہ تابہ اعلیٰ کا صلہ آتا ہے اللہ کے لیے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ نے توجہ فرمائی اپنے بندوں پر، اور جب بندہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے تو وہ پھر پلٹنے کے معنوں میں آتا ہے کہ اپنے گناہوں سے پلٹ کر اور اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اپنی گزارش وہ رکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جب تابہ کا لفظ اللہ کے لیے آئے تو یہ نظر کرم کے معنوں میں آتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ کی نظر کرم۔ فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور یقیناً اللہ متوجہ ہوا، اللہ نے نظر کرم فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر، الذین تبعوا فی ساعت الاسرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ساعت الاسرہ میں، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، اسرہ مشکل کو کہتے ہیں، تو مشکل کی گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور یہ ساعت الاسرہ اسی غزوہ تبوک کا نام یہ جیش الاسرہ وہ کہا جاتا ہے. ابتدا میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جیش الاسرہ اس کو کیوں قرار دیا گیا. کئی اعتبارات سے یہ مشکل ترین غزوہ تھا اہل ایمان کے لیے. کھجور کی فصل بالکل تیار تھی, اتاری نہیں جاتی تو قحط کا معاملہ ہو سکتا تھا, لیکن اب نفیر عام ہو رہی, سب کو جو ہے وہ اس غزوہ میں نکلنا ہے, اور نفیر عام تھی سب کو نکلنا تھا سوائے اس کے کہ کوئی شرع عذر کا معاملہ ہو, اس وجہ سے کہ کیونکہ سپر پار سے مقابلہ تھا قیصر روم سے, سلطنت روما سے بڑی قوت سے. پھر یہ ہے کہ سفر بڑا طویل تھا, 800-900 میل کا, سواری جو ہے وہ کم تھی, ایک ایک سواری پر 18-18, ایک روایت میں 18, ایک روایت میں 10-10 صحابہ کرام وقتاً فوقتاً جو ہے وہ سوار ہوتے تھے. پھر یعنی ساز و سامان کی, غذا کی اتنی قلت تھی کہ پورے پورے دن کے لیے ایک کھجور وہ دو دو اصحاب کے لیے وہ پوری کفایت کرتی تھی. یعنی ایک ایک کھجور جو ہے وہ چوس کر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو دیتا, وہ چوستا, پھر وہ اس طرح سے پورا پورا دن ایک ایک کھجور پر دو دو ساتھی وہ گزارا کر رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مشکل ترین غزوہ تھا کئی اعتبارات سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی, اور وہ ساتھی مہاجرین اور انصار میں سے کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں ان کی اتباع کی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ان کے دلوں میں کجی آ جاتی, یعنی وہ بھی شرع طبیعہ کی وجہ سے کہ مشکل گھڑی ایک دم سے جب آ جائے تو کچھ اعضا مزمحل ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں کچھ دیر واقع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ فوراً انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرز عمل پر غور کیا, فرمایا کہ ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم کی, توجہ فرمائی تو انہیں مستحکم کر دیا. جس طرح سے غزوہ احد میں بھی کہ جب 300 ساتھی الگ ہو گئے منافقین عین وقت پر, تو یہ کہ بنو سلمہ و بنو حارثہ دو قبیلے تھے مسلمانوں کے, وہ متزلزل ہوئے لیکن اللہ نے انہیں تھاما. اسی طرح سے بعض کا تذکرہ آتا ہے, جیسے ایک بڑے ذیل قدر صحابی ہیں وہ بھی اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے تھے, بعد میں شامل ہوئے, اور ان کا نام ہے ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول غزوے میں نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ پیچھے ہیں اور یہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اب ان کی دو بیویاں تھیں, خبرو بیویاں تھیں, اور انہوں نے ان کے لیے استقبال کے لیے پانی چھڑک کر جو ہے وہ زمین کو بھی ٹھنڈا کیا, اور ان کے لیے گدا ہے کہ جو کہ بچھایا, پھر جو ہے وہ بہترین غذا ہے پکا کے کھانا وہ رکھا, کھجوریں رکھیں, مزیدار کھانا رکھا, ٹھنڈا پانی رکھا. اب یہ ہے کہ اب یہ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ایک دم سے ابو خیشمہ کو یہ خیال آیا کہ میں اتنی آسائشوں میں اس وقت ہوں, میری دو بیویاں ہیں اور اتنا جو ہے وہ لذیذ کھانا میرے سامنے ہے اور ٹھنڈی زمین ہے اور کیسے سایہ ہے کہ جو کہ دھوپ سے بچت کے لیے کیا گیا ہے, اور اس ابھی کیفیت یہ ہوگی اللہ کے رسول کی کہ وہ سفر کی مشقت سے دوچار ہو رہے ہوں, اور یہ ہے کہ غذا کی قلت کا سامنا ہے کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہوں گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں اتنے مزے سے ہوں. تو فوراً جو ہے وہ کھانا وہیں پر چھوڑا ہے اور اپنے جو بھی سواری ہے اس کو سر پر جو ہے وہ دوڑایا ہے, اور یہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے. اب دیکھیے وہاں پر اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے کہ جب پڑاؤ ڈالا گیا درمیان میں تبوک کے سفر پر, اور درمیان میں پڑاؤ ڈالا گیا تو اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ دور سے دھول مٹی اڑ رہی ہے, اور صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی ایک سوار ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے ہماری طرف آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ کن ابا خیسمہ, کہ یہ ابو خیسمہ ہوگا, یعنی ابھی واضح نہیں ہوا کسی کو کہ کون آ رہا ہے, بہت دور سے دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے ساتھیوں سے محبت ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے. فرماتے ہیں کون ابا خیسمہ, کہ یہ ابو خیسمہ ہوگا, اور جب وہ قریب آئے تو ساتھیوں کو پتہ چلا کہ واقعی وہ ابو خیسمہ تھے. تو لہٰذا یہاں پر وہی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد کہ ان کے بعض گروہوں کے دل جو ہے وہ ٹیڑے ہو جاتے, ثم تاب علیہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی. یعنی یہ نہیں ہے معاملہ دل میں کجی آنے کا کہ وہ اسلام سے پھر جانا معاملہ معاذ اللہ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ شریعہ یعنی اعضا مزمحل ایک دم سے ہو جاتے ہیں, ایک دم سے اتنا مشکل مرحلہ کوئی پیش آ جائے لہٰذا یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے کچھ ایک تساہل کا معاملہ وہ اندر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تو پھر وہ ثابت قدم ہو گئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہ بہم رعوف رحیم، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آخری آیت ہے آیت نمبر 118، اس میں آپ دیکھیے وہ جو پانچواں گروہ تھا اہل ایمان کا کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور سبب تھا سستی کی وجہ سے، اور ان میں یہ تین اصحاب ہیں بڑے جلیل قدر۔ ایک ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ جو صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا بلکہ باقی تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شانہ بشانہ، اور صرف اس غزوہ تبوک میں آخری جو غزوہ تھا اس میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ لہٰذا باقی پھر دو ساتھی اور تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ دو صحابہ تو بدری صحابہ تھے اور تمام غزوات میں شامل تھے، لیکن صرف یہ کعب بن مالک تھے کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ اچانک غزوہ وہ ہوا تھا اور ابتدائی طور پر کوئی پلاننگ وہ نہیں تھی، ایک دم سے ٹکراؤ 1000 کے لشکر سے غزوہ بدر پر ہو گیا تھا، تو لہٰذا وہ نفیر عام کا بھی معاملہ نہیں تھا، کوئی اعلان بھی نہیں کیا تھا، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں شریک نہیں ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ تمام غزوات میں حنین اور احزاب کے بڑے کٹھن مارکوں میں ان کی شمولیت وہ رہی ہے، ہر دم ساتھ رہے۔ اب یہ واقعہ پورا یہ اپنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصحاب کا 50 دن کا بائیکاٹ کیا، اور یہ وہ 50 دن تھے کہ جو ان پر بڑے سخت گزرے ہیں، اور بخاری کی روایت میں یہ طویل روایت ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ بڑے کھل کر جو ہے وہ بیان کیا، اور ترتیب اس کی یہ ہے، بڑا یہ ایمان افروز واقعہ۔ اور میں یہ گزارش کروں گا کہ مولانا مودودی رحم اللہ کی جو تفہیم القرآن ہے، ان آیات کے ذیل میں جو انہوں نے وہ پورا واقعہ بھی پوری تفسیر وہ بیان کر دی ہے، بخاری کی روایت پورا واقعہ، اور یہ کہ جو حواشی کھینچے ہیں وہ بڑے واقعتاً پڑھنے کے لائق، وہ بھی انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کعب بن مالک پورا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ واحد غزوہ تھا، غزوہ تبوک کے تمام پچھلے غزوات کی بنسبت سب سے زیادہ تیاری میری اس غزوے میں تھی، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس دو سواریاں بیک وقت موجود ہوں، لیکن وہ اس غزوے میں موجود تھیں، دو سواریاں موجود تھیں، اور یہ کہ صحت کے اعتبار سے میں بالکل توانا تھا، لیکن یہ کہ جب یہ اعلان ہوا ہے غزوے میں نکلنے کا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تیاری کر لوں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان تیاری کر کے نکلنے لگے، تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں بالکل توانا ہوں، سواری بھی بڑی تگڑی ہے، تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، نکلنے میں میں آگے شامل ہو جاؤں۔ بہرحال اللہ کے رسول نکل گئے، اور یہ بس ابھی شامل ہوا یہ کرتے کرتے، اور پھر نوبت یہ آ گئی کہ وقت نکل گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں نکل گئے، اور یہ پیچھے رہ گئے اور یہ نکل نہیں سکے صرف سستی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ پیچھے معاملہ یہ تھا کہ مدینے میں صرف یا تو منافقین تھے کہ جنہوں نے جھوٹے عذر بنا کے اور اللہ کے رسول سے پیشگی اجازت طلب کر لی تھی، یا تو وہ تھے مدینے میں، یا پھر وہ اہل ایمان تھے کہ جو شرعی عذر تھے، کوئی معذور تھے کہ جس کی وجہ سے پرانا سالی کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کو یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول سفر پہ ہوں گے اور میرے متعلق پوچھتے ہوں گے تو کیا معاملہ ہوگا، کیا وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کعب بن مالک کو کیا ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ دن گزر گئے۔ اچھا، وہاں پر درمیان میں ایک پڑاؤ ڈلا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے رہے تھے، تو پوچھا کہ بھائی وہ کعب بن مالک کا کیا بنا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پوری روایت بھی آتی۔ تو کسی ساتھی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کعب بن مالک کو دنیا کی آسائشوں نے جکڑ لیا، اس وجہ سے وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے اپنے ساتھی کا یہ جملہ سنا کعب بن مالک کے حوالے سے، تو اب اپنے ساتھی کی بیک پر آ کے، سپورٹ پر آ کے انہوں نے یہ اللہ کے رسول، بلکہ اس سے کہا ساتھی سے کہ بے سما کلتا، تو انہیں بڑی بری بات کہی کعب بن مالک کے حوالے سے، یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے کعب بن مالک میں ایسی کوئی خلاف واقعہ بات کہ کوئی دنیا کی آسائشوں نے انہیں جکڑ لیا ہو، میں نے ان کے اندر ایسی کوئی علامت نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی واقعہ وہاں پر ہوا، لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کعب بن مالک کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا سوچتے ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ دن گزرے اور خبر ملی کہ تبوک سے اب واپس کامیاب ہو کے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی مدینے میں، اور خلافے یعنی جو بھی معمول کے مطابق اللہ کے رسول نے آ کے اور دو رکعت نوافل ادا کیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اپنی ازواج سے ملاقات کی، اور پھر یہ ہے کہ مسجد میں آ کے آپ نے بیٹھے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر منافقین جا کے جنہوں نے پہلے عذر نہیں گھڑے تھے، اجازت طلب نہیں کی تھی، اب وہ آئے ہیں، اور اس گروہ کے متعلق بھی ہم پہلے پڑھ چکے، انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے عذر سن رہے تھے، اور ان کے ظاہر پر ان کے جھوٹے عذر قبول کر رہے تھے اور رخصت دے رہے تھے، اور باطن کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنی جان بخشی کرا کے وہ آ گئے منافقین جھوٹ بول کر۔ اب یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ طرز عمل اختیار کر لوں تو میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ پہلے ہی میں پیچھے رہ کر ایک جو ہے وہ لغزش مجھ سے ہو گئی، اب جھوٹ بول کر میں اور جو ہے وہ اپنے اوپر ایک وبال میں لوں۔ لہٰذا دل کو ثابت قدم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور انہیں تہیہ کر لیا ہے کہ جو ہو جائے میں اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولوں، اور اگر میں جھوٹ بول کے بچ بھی جاؤں ابھی اور اللہ کے رسول مجھے یعنی رضامندی کا اعلان بھی کر دیں، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کے ذریعے سے آگاہ فرما کے میرا جو بھی چٹھا بٹا ہے وہ کھول دے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ثابت قدمی اللہ نے فرمائی، اور یہ سچ بولا اللہ کے رسول کے پاس جا کے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا اللہ کے رسول کے پاس، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے پورا، فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو اللہ کے رسول مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ ویسی مسکراہٹ تھی کہ جیسا کہ کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی شخص کسی سے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھ کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے رخ انور کیوں مجھ سے موڑ لیا؟ تو کہا کہ تم غزوے میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یعنی میں چاہوں تو جھوٹ بول کر اور دیگر لوگوں کی طرح اپنی جان کی خلاصی کرا سکتا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے بالکل سچ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی جو ہے وہ شرعی عذر نہیں تھا، اور میرے پاس ایک نہیں دو سواریاں تھیں، اور یہ ہے کہ کوئی مرض بھی لاحق نہیں تھا، صحت مند تھا، لیکن یہ ہے کہ بس سستی کی وجہ سے میں اس غزوے میں جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے وہ ساتھی نے بات سچی کہی ہے، سچ کہا ہے۔ تو بہرحال کعب بن مالک سے فرمایا کہ جاؤ اب تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اور پھر وہ چلے ہیں، اور پیچھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب ان اور ان کے ساتھ وہ دو ساتھی اور بھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، انہوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا، بالکل سچ بات، سستی کا معاملہ جو تھا وہ ظاہر کر دیا اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے رسول نے ساتھیوں سے کہا کہ ان تینوں کا 50 دن تک بائیکاٹ ہے جو کہ کیا جائے، معاشرتی مقاطعہ جسے کہتے ہیں، سوشل بائیکاٹ، نہ سلام نہ کلام، نہ کوئی سلام کرے، اور اگر یہ سلام کریں تو سلام کا کوئی جواب بھی نہ دے، اور یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ ان سے کلام تک نہ کرے۔ یہ مقاطعہ ہے کہ جو کہ 50 دن تک ان کا پورا کیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کعب بن مالک پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ جو دو بزرگ تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، وہ تو بزرگ تھے، لہٰذا وہ تو ان 50 دنوں میں اپنے گھر پر بیٹھ کر اور وہ روتے رہے، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے، لیکن کیونکہ میں میری جوانی تھی تو میں باہر نکلتا تھا، نمازوں میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، نماز میں شریک ہوتا، لہٰذا یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جب تک تو میں نماز میں مشغول ہوں تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کا نظر کرم مجھ پر ہے، آپ میری طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول کو دیتا تو آپ رخ انور میری طرف سے جو وہ ہٹا لیتے۔ تو پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں کسی ساتھی کو سلام کرتا تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، کوئی کلام تک جب وہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے یہ دن گزرتے رہے اور میری جان بھی مجھ پر تنگ ہو گئی، اور بڑی مشکل کیفیت میرے لیے پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر میں اسی کیفیت میں پریشان ہو کر ایک دن اپنے چچا زاد بھائی جو کہ میرا بچپن کا بھی دوست تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پر گیا اور یہ ہے کہ دیوار پھاند کر میں ان کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا، سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ پھر میں پوچھتا رہا کہ کیا قتادہ تم تو بچپن کے میرے دوست ہو، اتنے قریب ہو، میرے کزن ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو لہٰذا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں تین چار دفعہ میں نے قسمیں دے دے کر قتادہ سے پوچھا کہ اللہ کی قسم میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ تو پھر تیسری چوتھی دفعہ صرف جملہ یہ آیا حضرت قتادہ کی طرف سے کہ اللہ والرسول عالم، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے، یعنی یعنی بے رخو کے ساتھ انہوں نے یہ بس جواب دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں وہاں سے جو ہے وہ پھر چلا آیا۔ پھر چالیسواں دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آئے، ایک پیغام لے کے اللہ کے رسول کا کہ کعب بن مالک تمہارے لیے حکم یہ ہے اللہ کے رسول کا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینا ہے بلکہ ان سے الگ ہو جاؤ۔ بالکل تو بیوی کے پاس گئے اور ان کو میکے بھیج دیا کہ جاؤ تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ پچاسواں دن ہے، اور بلکہ درمیان میں کہتے ہیں کہ ایک شام سے ایک کافروں کا ایک تجارت کے لیے وفد آیا، قافلہ آیا، اور اس نے آ کے والی غسان کا ایک خط دیا، مجھے پکڑایا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کعب کے تمہارے امیر نے اور تمہارے مالک نے تم پر بڑی سختیاں ڈھائی ہوئی ہیں، تو لہٰذا تم تو بڑے معزز شخص ہو، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں۔ تو کہتے ہیں خط پڑھ کے کہ یہ ایک اور نئی مصیبت مجھ پر آ گئی، اور قریب ہی ایک تنور تھا، تندور، اس میں جو ہے وہ اس خط کو جو ہے وہ جھونک دیا کہ یہ نئی مصیبت آزمائش مجھ پر آ، اور یہ کہ اس پر کوئی یعنی نظر نہیں فرمائی اور ثابت قدم رہے۔ اب کہتے ہیں کہ بڑا تنگی والا معاملہ تھا، پچاس دن مکمل ہو گئے اس سوشل بائیکاٹ کو، نہ سلام نہ کلام، کوئی بات کرنے کو تیار، اور زمین بھی مجھے اپنے اوپر تنگ ہوتی نظر آئی اور اپنی جان سے میں بھی تنگ آ گیا۔ اور پچاسویں دن میں صبح کی نماز کے بعد اپنی چھت پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے دور سے ایک آواز وہ آئی ہے کسی شخص کی کہ کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کعب مبارک۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آواز آنی تھی کہ میں سجدے میں گر گیا اور گر گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے میری توبہ کا اعلان فرمایا، یعنی ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو گیا ہے اور میری بخشش کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وہاں ساتھیوں سے جب فرما دیا کہ بھئی کعب کی بخشش کا اعلان ہو گیا اور یہ آیتیں ہیں کہ جو نازل ہوئی ہیں مجھ پر، تو بہرحال یہ ہے کہ اب صحابہ کرام کی جو محبت کا معاملہ تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ صحابہ کرام ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ پہلے پہنچ کر کعب بن مالک کو یہ خوشخبری ہے کہ جو کہ سنائی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دو اشخاص ہیں کہ جنہوں نے دوڑ لگا دی، ایک جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تو انہوں نے جو ہے وہ سلا پہاڑ ہے اس پر چڑھ کر جو ہے وہ آواز دی کہ کہیں جو آگے نکلنے والا ہے دوڑ میں یہ جلدی پہنچ کر یہ خوشخبری نہ سنا دے اور میں پیچھے رہ جاؤں، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے وہیں سے ندا دی۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ جو ندا دینے والے تھے ان کی آواز مجھ تک آ گئی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں ساتھی کون تھے؟ وہ جو سلا پہاڑ پر چڑھ کے آواز ندا دینے والے تھے وہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور جو دوڑنے والے دوڑ میں آگے نکلنے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اب اندازہ کیجیے اللہ اکبر کہ یہ وہ قیمتی ساتھی، وہ اکابرین، وہ شیخین کہ جنہوں نے اپنے ساتھی کی محبت میں یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ اختیار کیا، یہ ہے اجتماعی زندگی کی وہ برکات۔ اللہ کسی درجے میں یہ جھلک ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا دوڑے لگ گئی، یعنی کوئی پیدل جو ہے وہ بھاگ رہا ہے کعب بن مالک کی طرف، کوئی سواری پر جو ہے وہ سرپٹ دوڑا رہا ہے کہ پہلے میں یہ خبر ہے کہ جو کہ پہنچاؤں۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور کہا کہ کعب مبارک ہو، تمہاری پیدائش سے لے کر اور آج تک سب سے مبارک دن تمہارا یہ دن ہے کہ جس میں تمہاری بخشش کا اور توبہ کا کی قبولیت کا اعلان ہے کہ جو ہو گیا ہے. تو کعب پوچھتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے, یعنی یہ بخشش کا اعلان آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ نہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ آیتیں ہیں کہ جو آپ نے پڑھی ہیں اور وہ آیتیں سنائیں کعب بن مالک کو رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے کہ اب کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بخشش کا اعلان سچ بولنے کی وجہ سے ہوا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آخری سانس تک ہمیشہ سچ پر جو ہے وہ گامزن رہوں, سچ پر جو ہے وہ قائم رہوں گا, کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولوں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعتاً سچ کی جو بھی طاقت ہے اور برکت ہے اس کی کیفیات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری سورہ توبہ کا نام ہی موسوم اسی سے کر دیا, سورہ توبہ, کہ جس میں ان تین ساتھیوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائی. اور ان کا واقعہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے تا قیام قیامت اپنے کلام مبارک میں ان کا واقعہ ہے کہ جو کہ نقل کر دیا. کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول سے کہ میں توبہ جو قبول ہوئی ہے اس کے لیے میں اپنے مال سے درسبرداری اختیار کرتا ہوں, یعنی پورا مال میں صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اپنے لیے کچھ بچا کے رکھو. تو فرمایا کہ اچھا آدھا مال تو قبول کر لیں. کہا کہ نہیں, یہ بھی زیادہ. پھر تہائی مال اللہ کے رسول نے ان کا جو ہے وہ قبول کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ پورا واقعہ ہے کہ جو کہ کعب بن مالک نے بیان فرمایا, اور جو حواشی ہیں حضرت مولانا مودودی رحم اللہ کے وہ واقعتاً پڑھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس پورے واقعے میں تین کردار ہیں کہ جو کہ بڑے اہم ہیں. ایک کردار ہے کہ جو سزا کو نافذ کرنے والا ہے, یعنی سزا کا اعلان کرنے والا ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسی نفرت کے تحت سزا کا اعلان نہیں کر رہے, بلکہ یہ ہے کہ ایک محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے حوالے سے وہ سزا کا اعلان ہے کہ جو کہ فرما رہا ہے. پھر دوسرا وہ ہے کہ جو سزا کو جھیلنے والا ہے. یہ تین اصحاب ہیں, یعنی کسی لمحے ان 50 دنوں میں اپنے امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خلاف واقعہ چیز بھی ذہن میں نہیں آئی. یعنی یہ آ سکتا تھا نا معاملہ کہ بھائی میں صرف اس غزوے میں شریک نہیں ہوا, باقی میں نے احزاب اور بدر اور حنین کے غزوات میں شرکت کی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ صرف ایک غزوے میں شرکت نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا, 50 دن کا بیک آؤٹ. لہٰذا کوئی تکبر آ سکتا تھا, کوئی اس طرح کی نفسانی کیفیت وہ پیدا ہو سکتی تھی. کوئی حاشیہ خیال میں اللہ کے رسول کے حوالے سے غلط ذہن میں چیزیں نہیں آئیں, نہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے. تو لہٰذا ایک سزا کو نافذ یعنی دینے والے, ایک سزا کو جھیلنے والے, اور پھر تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو سزا کے نفاذ میں وہ ساتھی اہل ایمان صحابہ کرام کے, جو اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے تو کس ڈسپلن کے ساتھ سزا کو نافذ کرتے ہیں کہ نہ سلام نہ کلام. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے مولانا مودودی فرماتے ہیں رحم اللہ کہ کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ کتنا سینسٹیو ہے, کہ یعنی منافقین کا ایک طرف طرز عمل نظر آتا ہے کہ وہ جھوٹے عذر پیش کر رہے ہیں, ان کے جھوٹے عذر قبول کر کے ان کو رخصت دی جا رہی, لیکن یہ ہے کہ اپنے وہ ذیل قدر صحابہ کرام کے جنہوں نے غزوہ حنین, احزاب اور بدر ان میں جو ہے وہ جاں بازی کے مظاہرے کیے, لیکن ایک لغزش کی وجہ سے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے کفر و اسلام کی کشمکش میں کہ اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر یہ بہت سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے, خاص طور پر جو بھی انقلابی جماعت کے جو بھی رفقاء کار ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں, وہ ذرا ذرا سی باتوں پر جو واویلا جو ہے وہ مچا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا اور کتنی سختی ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے, لیکن یہاں کیفیت آپ دیکھیں کدھر ہم جائیں گے, رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے؟ وہ یہ صحابہ کرام ہے رضوان اللہ اجمعین. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طرز عمل ہے کہ جو کہ سامنے آتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے سے وہ ایمانی کیفیت جو ہے وہ نصیب فرمایا. آپ ترجمہ سن لیجئے, میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. فرمایا کہ وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان تین افراد اصحاب پر بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ اور نظر کرم فرمائی کہ جن کا معاملہ خلفوا یعنی موخر کیا گیا تھا, ابھی جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا تھا کہ آیا اللہ کی طرف سے ان کی بخشش کا اعلان ہوگا یا کوئی دوسرا معاملہ. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رہبت, یہاں تک کہ ان تینوں پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، وواقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی جو ہے وہ تنگ ہو گئیں، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے مگر اللہ ہی کے پاس ہمیں پناہ ہے کہ جو کہ مل سکتی ہے، کوئی ٹھکانہ ہمیں مل سکتا ہے، کوئی پناہ مل سکتی ہے، کوئی سکون آ سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کے رحمت میں جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور اسی کی ترجمانی ہے کہ جو بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال مرحوم کا، کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی بالکل کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ایک بچہ اس کی والدہ اسے ذرا سختی کرتی ہے، ڈانٹ ڈپر کرتی ہے، مارتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اتنا ہی ماں کے قریب ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں مل سکتا اللہ کی طرف سے، مگر وہ کس کے دربار میں ملے گا؟ وہ اللہ ہی کی دربار میں وہ کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی پناہ گاہ وہ مل سکتی ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، نظر کرم فرمایا کہ تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اس کی جناب میں اپنی لغزشوں پر توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً یہ وہ واقعات ہیں، عظیم واقعات، داستان عظیمت، کہ جو کہ ہمیں بڑے اسباق دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ بغیر اجتماعیت کے نہیں، دین کا نام ہی اجتماعیت، تو بہرحال اجتماعیت کی جو بھی برکات ہیں کہ جب ساتھی ایک مشن میں جڑ کے اور دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں جو محبت کا معاملہ ہے، کوئی آپس میں کوئی علیحدگی بھی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، کوئی دیا جاتا ہے تو اللہ کے لیے، لیا جاتا ہے تو اللہ کے، کوئی نفسانی خواہشات بیچ میں عمل دخل نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے کہ ساتھیوں کی محبت میں وہ کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے، مشن سے جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں، سموتات کے وہ خوگر ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میسیجز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات سے ہمیں فہم بھی ان کا عطا فرمائے، اور جو بھی احکامات ہیں اس کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمیں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔